السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کہف تفسیر آیہ نمبر 9. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. سورہ کہف آیت نمبر 9 سے ہم لوگ آج دیکھیں گے. پہلے ہم تلاوت دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم آغاز کریں گے. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. آیت 9 اور 10، ترجمہ دیکھیے. کیا خیال کیا ہے آپ نے کہ بلا شبہ غار اور رقیم والے تھے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی. جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار کی طرف تو انہوں نے کہا، ہمارے رب تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور آسان کر دے ہمارے لیے ہمارے کام میں بھلائی کا راستہ. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. اب یہاں پر وہی خاص اسٹوری شروع ہو رہی ہے، یا وہ تین سوالات کے جوابات میں سے پہلے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جو کفار مکہ نے یہود کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. یہ وہ تاریخی سوال جس کے بارے میں اہل عرب کو کچھ علم نہیں تھا، یعنی عرب کے جو لوگ تھے وہ نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں، اور اہل کتاب ان کو یہ واقعی کی کچھ شدبت تھی یا کچھ معلومات تھی، لیکن ان کے پاس بھی ایگزیکٹ نالج نہیں تھی. لیکن انہوں نے خود کہا کہ جاؤ اور جا کر تم یہ پوچھو. اور وہ تین سوال کیا تھے؟ کہ وہ نوجوان کون تھے، یعنی اصحاب کہف کا معاملہ کیا تھا؟ دوسرا تھا ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے، اور تیسرا تھا کہ روح کے بارے میں کہ روح کیا ہوتی ہے. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہ بھی انہوں نے پوچھا تھا، تو وہ بھی خیر بہرحال اس میں آ گیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے اور اصل حقیقت قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے. سب سے بیسٹ اگر کوئی تاریخ ابھی ہو سکتی ہے پہلے کی قوموں کی، تو وہ صرف اور صرف ہم کو قرآن میں ملے گی، یعنی سچے واقعات ہم کو قرآن میں ملیں گے. اس کے علاوہ جتنی بھی سورسز ہے وہ سب کے سب غلط ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے. اب تھوڑا سا ہم الحمدللہ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں سارے واقعات جو بھی ہیں سچے بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا کرسچینٹی میں جو ان کے تعلق سے خیالات پائے جاتے ہیں، یعنی کرسچنز کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں، ان کے کیا ویوز ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، کیونکہ یہ کرسچنس ہی نے کہا تھا یا یہ یہودی نے کہا تھا، اہل کتاب ہی نے کہا تھا کہ تم یہ سوال پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان کے یہاں اس کہانی کے تعلق سے، اس قصے کے تعلق سے کیا کانسیپٹ پایا جاتا تھا، یا ان کو یہ قصہ کس تناظر میں ان کے سامنے لایا گیا تھا؟ تو وہ ہم تھوڑا سا کرسچینٹی کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ پھر اس سے ہم کو قرآن کی باتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ان لوگوں کے یہاں کتنا واقعات کو جھوٹ بنا دیا گیا یا غلط سلط پیش کیا گیا، اپنے دل سے اس میں من مانی باتیں ملا دی گئیں اور لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، جبکہ قرآن ہمیں حقیقت سے روشناس کراتا ہے. قرآن ہمیں صحیح تصویر بتاتا ہے، صحیح تصویر پیش کرتا ہے، حقیقت بیان کرتا ہے قرآن. اور واقعی میں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ معجزہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی قصص بیان کیے ہیں وہ حق کے ساتھ بیان کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی واقعات کی ڈیٹیل نہیں بتاتے ہیں، بلکہ وہ ٹو دی پوائنٹ بات ہوتی ہے اس میں، اور اس سے جو سبق ہمیں حاصل کرنا ہے وہ ہوتا ہے. جبکہ کرسچینٹی میں یا ہم دیکھتے ہیں دوسرے جتنے مذاہب ہیں، وہاں پر قصے کہانیاں برائے قصے کہانیاں ہوتی ہیں، بس اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی میں اس وقت کیا سوچ پائی جاتی تھی اس واقعے کے تعلق سے، یا ان کی نظر میں اس واقعے کی کیا اہمیت تھی اور کیا اس کی ویلیو تھی. یہ کہانی یا یہ قصہ قرآن نازل ہونے سے پہلے ان کے یہاں پر مشہور تھا کرسچینٹی میں، ان کا جو سورس آف نالج تھا کچھ پرانے لوگ جو پریسٹ تھے ان کے، اور اسپیشلی سیرین عرب جو کرسچنس میں کوپٹک کرسچنس ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ وہ کرسچنس کوپٹک کرسچنس کہلاتے ہیں جو بچپن سے کرسچن ہیں، یعنی جو ریورٹ نہیں ہوئے یا جو کنورٹ نہیں ہوئے، کنورٹ کہہ سکتے ہیں، سوری ریورٹ نہیں کہہ سکتے، کنورٹ نہیں ہوئے، تو وہ کوپٹک کرسچنس کہلاتے ہیں جو شروع سے کرسچن تھے سمجھے، اور اس میں زیادہ سیرین جو کرسچنس ہوتے ہیں ایکچولی یہ جارڈینین یا سیرین، تو ان کا ایک ٹریڈیشن تھا ان جوانوں کے بارے میں، ان کے یہاں پر ایک سوچ پائی جاتی تھی، ایک کہانی مشہور تھی یا جو بھی کچھ تھا ان کے بارے میں، وہاں پر ایک فیسٹ ہوتا تھا، کھانا پینا، اور ان کا ذکر کرتے تھے وہ لوگ، یعنی کرسچینٹی میں اس زمانے میں سیریا وغیرہ میں ایک میل لگاتے تھے وہ لوگ یا ایک تہوار مناتے تھے ان نوجوانوں کے تعلق سے ان کی یادگار میں، اور اس میں کھانا پینا ہوتا رہتا تھا، اور ان نوجوانوں کو وہ ذکر کیا کرتے تھے، اور ان نوجوانوں کی پکچرز بھی ان لوگوں نے بنا لی تھی، ایون کتے کا بھی انہوں نے کوئی مجسمہ یا پکچر کوئی ٹائپ چیز بنا لی تھی، کرسچن ان کو سینٹ سمجھتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ کرسچینٹی میں سینٹ کو کیا درجہ حاصل ہوتا ہے، جیسے سینٹ پال کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس نے بالکل ہی یعنی کرسچینٹی میں جو سارا شرک آیا ہے ایکچولی زیادہ تر مین سینٹ پال کی وجہ سے آیا ہے، تو بہرحال وہ ان کو یوتھ آف ایفسس کہا کرتے تھے، اس شہر کا نام یعنی جہاں پر یہ اصحاب کہف تھے اس کا نام افسوس افسوس یا افسوس کہا جاتا ہے، اور انگلش میں ایفسس کہتے ہیں اس کو، اور یہ گریک رومن امپائر یعنی اس وقت کا جو یونانی شہر، یونان جو تھا اس وقت کا، وہ وہاں کا جو گریٹ رومن امپائر آپ کہہ سکتے جس کو کہ اس وقت یعنی چونکہ جو بادشاہت تھی یا سپر پاور آپ کہہ سکتے ہیں وہ گریٹ رومن امپائر کہلاتی تھی، تو یہ وہی رومن امپائر کا ایک شہر تھا، اور آج کل یہ ترکی کا ایک کونا ہے، ترکی کے بالکل کارنر پر یہ شہر پایا جاتا ہے، جو سب سے پہلا ریکارڈ ملتا ہے عرب کرسچنز کے پاس، عرب کرسچنز کے پاس نہیں ملتا بلکہ یہ گریک کرسچنز کے پاس ملتا ہے، پہلا واقعہ اس کا، پہلا ریکارڈ اس کا، اس واقعے کا جو ریکارڈ رکھا گیا تھا وہ گریک کرسچنز نے رکھا، اور یہ واقعہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 150 سال پہلے ہوا، یعنی وہ نوجوانوں کا اٹھنا غار سے، تو وہ کہتے کہ جب اللہ کے رسول کو ابھی آنے کو 150 سال باقی تھے تب یہ واقعہ پیش آیا، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا آسمانوں پر تو اس کے تقریباً 570 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور تقریباً پھر سمجھے 600 سال گزر چکے تھے کہ آپ کو نبی بنایا گیا، تو آپ یہ بھی تھوڑا سا دیکھتے چلیں، تو اس وقت ایکچولی یعنی جس وقت یہ اصحاب کہف جس وقت یہ لوگ اپنے شہر سے بھاگے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اس بادشاہ سے جان بچانے کی خاطر یہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تھے یہ نوجوان، تو اس وقت ایکچوئل دین اسلام تھا، یعنی کرسچینٹی کا کوئی وہاں پر نام و نشان نہیں تھا بلکہ دین اسلام ہی کہلاتا تھا، کرسچینٹی نہیں تھی، یعنی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی مانتے تھے، اور وہ بھی ایک معجزہ، یعنی ہم سب جانتے کہ وہ حضرت مریم سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے، تو بہرحال ایکچوئل دین اسلام اس وقت وہاں پر موجود تھا کچھ لوگوں کے نزدیک، کچھ لوگوں کے حد تک، تو یہ واقعہ وہ بتاتے ہیں جب یہ نوجوان بیدار ہوئے تو اس تقریباً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 150 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا جب ان کو اٹھایا گیا، تو یہ سٹوری عرب دنیا میں آئی، عرب کرسچنز کے پاس آئی، ایک نام بتایا جاتا ہے جیکب بیڈیس، اس نے ان کے بارے میں پوئم لکھی اور اس نے ان کو شہدا لکھا، جبکہ ہم سب جانتے ہیں مسلمان ہم ان کو شہدا نہیں مانتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچرل موت دی تھی، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا 200 سال تک کے، اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچرل موت ڈیتھ دی، تو اس وقت کرسچینٹی میں یہ بحث چھڑی ہوئی تھی یا بحث چل رہی تھی کہ موت کیسے ہوتی ہے، صرف روح اٹھائی جاتی ہے باڈی نہیں، یا پھر صرف باڈی اٹھائی جاتی ہے روح نہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بات کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں باڈی کے ساتھ روح بھی اٹھا لی جاتی ہے، تو کچھ لوگ ان نوجوانوں کی مثال دیتے تھے کہ نوجوانوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا تھا کہ ان کی تو باڈی رہ گئی تھی اور روح چلی گئی تھی اوپر، تو بہرحال یہ اس وقت یہ بحث چلی ہوئی تھی، اور ایک اور بھی معاملہ تھا کہ وہ لوگ آخرت کے تعلق سے لاپرواہ ہو گئے تھے، یعنی ان کو اس بات پر یقین نہیں رہا تھا کہ موت کے بعد کوئی دوبارہ زندگی بھی ہوگی یہ اٹھائے جانا، تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھی نوجوانوں کے بارے میں کہ وہ نوجوان کرسچنز کی مدد کریں گے، یعنی جو درگاہ پرستی آپ کہہ سکتے ہیں جس کو وہ کنسپٹ پیدا ہو گیا تھا اس زمانے میں کرسچنز میں، کہ یہ جو نوجوان ہیں جو کہ غار میں پناہ گزین ہوئے تھے یہ نوجوان سفارش کریں گے، سفارشی بنیں گے، جو سیلویشن کا عقیدہ ہے یا انٹرسیشن کا جو آپ عقیدہ کہہ سکتے ہیں وہ ان کو بڑا سمجھتے تھے، یعنی ان نوجوانوں کو وہ بڑا سمجھتے تھے کہ یہ آخرت میں ہمارے کام آئیں گے. اور یہ نوجوان جیل میں کیوں گئے تھے؟ ان کو اس لیے جیل میں ڈالا گیا تھا کہ اس وقت جو رومن امپائر تھی اور اس کا جو بادشاہ تھا ایکچولی وہ بت پرست تھا، اور وہ کرسچنز کو، یعنی جو اس وقت کے ایکچوئل مسلمان تھے، ان کو بہت زیادہ سزائیں دیتا تھا. بہت مشہور تھا وہ بادشاہ مسلمانوں کو سزائیں دینے میں. تو اس بادشاہ نے ان نوجوانوں کو جیل میں ڈالا تھا. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ گریک جو رومن امپائر تھی، یا رومن، آج بھی آپ نے دیکھا یونانی مجسمے بہت مشہور ہیں، یعنی یونان میں جگہ جگہ مجسمے بنے ہوئے تھے، اور اپولو گاڈ وغیرہ یہ تو آج تک بھی بہت مشہور ہے نا، کیوپیڈ وغیرہ جتنے بھی ہے. تو بہرحال وہاں پر مجسمے بہت مشہور تھے، ہر دیوی دیوتاؤں کے انہوں نے مجسمے بنا رکھے تھے. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو اپولو کا جو مجسمہ ہے، اور اس کو وہ ایک گاڈ مانتے تھے اپولو کو، استغفر اللہ. تو اس زمانے میں جس وقت یہ رومن امپائر، جس وقت یہ نوجوان تھے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ کا نام جو ہے الگ الگ آتا ہے، دقیانوس، دقیانوس اور دقیوس، یہ نام بتایا جاتا ہے. بہرحال جو بھی نام ہو، تو جیسے ہمارے یہاں پر آپ کو یاد ہوگا، اپنے یہاں اردو میں ہم لوگ یہ سنتے رہتے ہیں لفظ، ہے نا، اگر جو بہت اولڈ فیشن ہے، یا جو اگر پرانے خیالات رکھتا ہے، یا اگر جو بہت پرانی باتوں کو مانتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ان کے خیالات تو بہت ہی دقیانوس ہی ہو گئے، یہ تو بالکل دقیانوس بن گئے، ہے نا، یہ جملہ مشہور آپ نے سنا ہوگا. تو ایکچولی دقیانوس وہ، چونکہ وہ نوجوانوں کے وقت وہ بادشاہ تھا، اور وہ کئی سو سال کے بعد وہ نوجوان دوبارہ اٹھے، تو چونکہ وہ بادشاہ بہت پرانا تھا، پہلے کا بادشاہ تھا، اور نوجوان کئی سو سال کے بعد اٹھے، تو وہ پرانے بادشاہ کے لیے اور پرانی خیالات کے لیے دقیانوس کا لفظ ہماری اردو زبان میں بھی آ گیا. تو بہرحال یہ جو ہمارے یہاں ایک معاملہ تھا، اس کو بھی ہم نے یہاں ڈسکس کر لیا، جو ہمارے یہاں بات بولی جاتی ہے. تو اس بادشاہ کا نام دقیانوس یا دقیوس بتایا جاتا ہے، یا دقیانوس بتایا جاتا ہے. تو اس زمانے کا بادشاہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سٹی میں آیا، جو رومن امپائر کے جو الگ الگ سٹیز تھے، اس کے ایک سٹی میں آیا، اور وہاں پر اس زمانے میں پولیٹکس اور بادشاہت ایک ہی تھی، اور جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین ہوتا تھا، اور بادشاہ کے سامنے یہ شو کرنا پڑتا تھا کہ اگر آپ اس بادشاہ کے لائل ہیں، تو بادشاہ جن مجسموں کی، جن بتوں کی پوجا کرتا ہے، یہ بادشاہ جس کو مانتے ہیں، آپ کو بھی اس کے سامنے وہ لائلٹی شو کرنا پڑے گا. تو جب بادشاہ آتا اور وہاں پر مجسمے بنے ہوتے، یا جو دیوتا ہوتا جس کو وہ فالو کرتا بادشاہ، یا جس کی وہ پوجا کرتا، تو لوگ آ کر وہاں پر اپنی سمپتھی اس کے سامنے پیش کرتے تھے، اور وہ بھی جھک جاتے تھے ان بتوں کے سامنے. تو کہا جاتا ہے، یعنی اس زمانے میں مذہب اور پولیٹکس الگ الگ نہیں تھی، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کے، یعنی جو مذہب تھا، جو جس دین کو وہ لوگ فالو کرتے تھے، اور پولیٹکس سیاست، یہ الگ الگ نہیں تھی، دونوں ایک ہی تھے اس وقت. اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ جس دین کو فالو کرتا تھا، لوگ اسی کو فالو کرتے تھے. تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بتوں کا پرستار تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا. وہ ایک سٹی میں وزٹ کر رہا تھا، دقیانوس جس کا نام تھا، اور لوگ آ کر اپنی لائلٹی اس کے سامنے پیش کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ اس گاڈ کو بھی وہ مانتے ہیں جس کو بادشاہ مانتا ہے. اب یہ بات ان نوجوانوں کو پسند نہیں آئی، یہ نوجوان بھی وہاں آئے تھے، تو انہوں نے نہ بادشاہ کو ریسپیکٹ شو کیا، اور نہ ہی وہ بادشاہ جس گاڈ کو مانتا تھا، اس بادشاہ کے ماننے والے گاڈ کو بھی ریسپیکٹ شو نہیں کیا. تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، ان نوجوانوں کو. لہٰذا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، وہ وہاں سے نکل گئے، اور بادشاہ کو پتا چل گیا، اور پھر اس نے غار پر دیوار بنا دی. آپ دیکھیے کرسچنز پرسپیکٹو ہے، جو کرسچینٹی میں جو نظریات پائے جاتے ہیں، وہ وہاں کی اسٹوری ہے، ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کیونکہ ہر تفسیر میں یہ اویلیبل ہے، آپ کو اسٹوری مل جائے گی جو کرسچینٹی پرسپیکٹو میں جو بات آتی ہے. تو بہرحال ان لوگوں نے اب یہاں سے، آپ دیکھیے اسٹوری چینج ہو گئی، اب انہوں نے کیا بتا دیا کہ وہ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے ہیں، اور بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیج کر اس غار پر دیوار چنوا دی، اور اس غار پر نام لکھ دیے گئے ان کے. اور اسی وقت ہی کوئی دوسرے لوگ بھی تھے جو گریک گاڈ کو نہیں مانتے تھے، جن کا ایمان چھپا ہوا تھا، انہوں نے جا کر وہاں دیوار پر ان نوجوانوں کے نام لکھ کر لگا دیے. یعنی یہ جو کرسچینٹی میں جو یہ کہانی مشہور تھی، وہ اس طرح سے مشہور تھی کہ بادشاہ نے دیوار بنا دی، اور اس وقت کے جو بہت سارے جو سچے مسلمان تھے، انہوں نے وہاں پر آ کر ان نوجوانوں کا نام اس دیوار پر لکھ دیا، کتوے لگا دیے. اور پھر کچھ عرصہ گزر گیا، ایک شپرڈ تھا، یعنی ایک چرواہا تھا، وہ بکریوں کے لیے ایک پتھر ہٹا رہا تھا، ان کو چرانے کے لیے لے کر جا رہا تھا، تو اسے وہ کیو دکھائی دی. اس کو کچھ لڑکے سوتے ہوئے دکھائی دیے، اس نے ان کو نیند سے اٹھا دیا. اس زمانے تک حکومت کرسچن تھی، उन लोगों ने जब देखा कि सब लोग क्रिश्चियन बन गए, यानी ये जब क्रिश्चियनिटी में जो कहानी मशहूर थी वो क्या है कि वो कहते कि ये जब ये नौजवानों के बारे में कैसे पता चला कि एक चरवाहे ने उनको फाइंड आउट किया, एक गार उसको दिखाई दी, उसने उनको नींद से जगाया, वो उठ गए, उठकर बेदार हुए, और जब वो चरवाहे के साथ वो नौजवान असहाबे कहफ जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि हर घर पर क्रॉस का निशान बना हुआ है, यानी सब लोग क्रिश्चियन बन गए हैं, तो वो बहुत खुश हो गए। अब उस वक्त का जो बादशाह था वो बादशाह वो भी क्रिश्चियन था, वो लोग लिखते हैं, और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था। तो उस बादशाह ने उनको इनवाइट किया अपने महल में, लेकिन ये नौजवानों ने कहा कि नहीं, हम नहीं आते, और कहा कि हमारा जो पर्पस था ये सोने का, इतने लंबा अरसा सोने का, वो लोगों को दिखाना था कि अल्लाह ताला वापस उठाएगा लोगों को, यानी दोबारा जिंदगी के बाद मौत के बाद दोबारा जिंदगी होगी, और अल्लाह इंसानों को वापस उठाता है। और वो नौजवान फिर गार में गए और वहां उनका इंतकाल हो गया। अब ये क्रिश्चियनिटी का पर्सपेक्टिव है जो आपके सामने पेश किया गया, यानी वो यहाँ क्या बताना चाह रहे कि एक्चुअल दीन क्या था, क्रिश्चियनिटी थी, क्योंकि वो नौजवानों ने क्या देखा, हर घर पर क्रॉस बना हुआ है। जबकि आपको मालूम हो कि वो नौजवान किस वजह से भागे थे, किस वजह से उन्होंने अपनी जान बचाई थी, अपने ईमान को बचाना चाहते थे। क्रिश्चियनिटी का तो कोई वहां पर एक सवाल ही नहीं पैदा होता, ट्रिनिटी का कोई अकीदा था ही नहीं उस वक्त, ये तो बहुत बाद में, यानी ईसा अलैहि सलाम के उठाए जाने के तकरीबन 350 साल बाद ये अकीदा पैदा हुआ उन लोगों का कि तीन में का एक खुदा और तीन में का एक और एक में का तीन, अस्तग़फिरुल्लाह लवला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला हमें माफ करे, हम तो इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई हमसर नहीं, ना वो किसी का बेटा है और ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। तो बहरहाल ये क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव था। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब आप देखें कि अब असल हकीकत हमें मालूम पड़ेगी कि अल्लाह ताला उन असहाबे कहफ के बारे में बता रहे हैं, और अल्लाह ताला आगाज किस तरह से कर रहे हैं, अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफी व रकीमी कानू मिन आयातीना अजबा, क्या तुम ये समझते हो या तुम ये गुमान कर रहे हो कि जो असहाबे कहफ थे, ये जो पीपल ऑफ द केव थे, ये जो नौजवान थे, ये जो रकीम थे, ये क्या कोई हमारी अजीब निशानियों में से थे? तुम्हें क्या हो गया है? तुम होश के नाखून लो, तुम थोड़ा सोचो तो सही। ये असहाबे कहफ ये हमारी कोई अजीब निशानी नहीं थे, बल्कि इससे बड़ी अजीब अजीब निशानियां तो हम इससे बड़ी बड़ी निशानियां भेज चुके हैं। सबसे बड़ा मौजजा तो ये कुरान है हमारा, सबसे बड़ा मौजजा तो ये है कि हमने इस रसूल को मबूस किया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम सवाल कर रहे हो, तुम क्वेश्चन करते हो हमारे नबी से, तुम ये बातें ला रहे हो जबकि तुम्हारे पास तो खुद से ही मालूमात नहीं है, तुम किस बुनियाद पर ये सवाल कर रहे हो? जो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है वो तो तुम्हारे पास भी नहीं है, तुम्हारा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है तुम्हारे पास इस खबर की। और ये कोई नौजवान हमारी कोई अजीब निशानी में से नहीं थे, बल्कि इससे बड़ी बड़ी निशानियां हम भेज चुके हैं इससे पहले। तो यहां पर वही रेफरेंस है, अल्लाह ताला उनको फरमा रहा है कि तुम खुद तो नहीं जानते, यानी यहूद ने कहने लगाया था, नहीं यहूद ने सवाल करने लगाया था, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम खुद तो नहीं जानते और तुम मुझसे पूछ रहे हो या मेरे रसूल से पूछ रहे हो, एग्जैक्ट बात तो तुम भी नहीं बता सकते, लो हम ही तुम्हें बता देते हैं, हर चीज जानने वाला कौन है? अल्लाह सुभाना व तआला। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुमको खुद भी उसकी कोई हकीकत नहीं मालूम। तो ये जो असहाबे कहफ है, कहफ कहते हैं एक्चुअली, इसके बारे में दो तीन मुफस्सरीन ने अलग अलग इसके मानी लिखे हैं, वल्लाहु आलम। वैसे तो कहफ उर्दू में गार को ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ उलमा कहते हैं या कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि बड़े से पहाड़ के अंदर एक खो, ठीक है, यानी एक दहाना जो होता है ना गार का, यानी एक बड़ा पहाड़ हो उसके अंदर गार हो, वो केव कहलाती है, वो कहफ कहलाती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहा है कि असहाबे कहफ क्या कोई अजीब निशानियों में से थे? ए कुरैश, तुमने पूछा था क्या तुम समझते हो कि कोई अजीब निशानी थे? उससे भी बड़ी बड़ी निशानियां हम भेज चुके हैं, कुरान इससे बड़ा मौजजा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक मौजजा है, हमने नबी बनाया उनको, और तुम असहाबे कहफ के बारे में पूछ रहे हो। फिर दूसरा लफ्ज आता है यहाँ पर रकीम का, पहले तो हो गया कहफ, तो कहफ वसी गार को कहते हैं, और गार का लफ्ज तंग खो के लिए इस्तेमाल होता है, मगर उर्दू में गार कहफ का हम मानी है, ठीक है। दूसरा रकीम के मानों में बहुत इख्तलाफ है कि रकीम क्या है, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ اصحاب کہف و رقیم اور رقیم. تو اب رقیم پھر کیا ہوا, کیا چیز ہے؟ تو الگ الگ مفسرین نے اس کے الگ الگ معنی بتائے ہیں. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ رقیم کے معنی ٹیبلٹ کے بھی ہوتے ہیں, کوئک سمری کے بھی ہوتے ہیں, یا تھیم بھی ہو سکتا ہے, یعنی کوئی تھیم. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ رقیم سے مراد کتبہ ہے. کتبہ مطلب جس پر نام لکھے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات کچھ لوگ, جیسے کرسچنز کی, جب آپ نے قبرستان دیکھے ہوں گے, اس میں کتبے لگے ہوتے ہیں ہر قبر کے پاس, اس پہ وہ مرنے والے کا نام, تاریخ پیدائش اور ڈیٹ آف ڈیتھ, یہ سب لکھی ہوتی ہے, تو اس کو بھی کتبہ کہا جاتا ہے. تو کتبہ, رقیم سے مراد کیا ہے؟ کتبہ, جس پر اصحاب کہف کے نام اور ان کا واقعہ درج تھا کہ وہ طویل زمانے تک اس غار میں پڑے رہے ہیں. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی تھیم, یعنی یہاں پر ایکچولی یہ تھیم بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بعد موت, یعنی موت کے بعد جو زندگی ہوگی اس کا جو تھیم, جو کنسپٹ دیا گیا تھا, وہ بھی ہو سکتا ہے. سمری ہو سکتی ہے, جو ان کی سٹوری تھی اس کی کچھ سمری وہاں ان لوگوں نے کچھ اس کا جسٹ لکھا ہوگا. ٹیبلٹ یعنی پتھروں پر لکھا تھا, اسی لیے کتبہ. کتبہ وہی کہتے ہیں کہ جو پتھر پر کندہ ہوتے ہیں الفاظ. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کوئی عجیب نشانیوں میں سے تھے ہمارے, نہیں, بلکہ یہ تو یہ چند نوجوان تھے. اب آگے جو لفظ آیا ہے اگلی آیت میں, آیت نمبر 10 میں, فتحیہ کا لفظ آیا ہے. فتحیتن نوجوان کو کہتے ہیں, اور یہ جو فتحیہ کا لفظ ہے ایکچولی جمع قلت کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی ایک عربی گرامر کا قاعدہ ہے جس سے ایک اس لفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ 10 سے کم یا 10 سے زیادہ, اس طرح سے. تو فتحیہ, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 سے کم لوگ تھے. واللہ اعلم ان کی تعداد کتنی تھی, 7 تھے, 8 تھے, 9 تھے, یا کون کون تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایکچوئل تعداد نہیں بتائی ہے, لیکن جہاں بات ختم کی ہے تو 7 پر بات ختم کی ہے. تو واللہ اعلم کتنے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی عجیب کہانی ہے, عجیب ہمارے معجزہ ہے؟ نہیں, بلکہ اس سے بڑے بڑے معجزے ہم پیش کر چکے ہیں. تو یہاں پر جو استفہام, ایک سوال یہ جملہ ہے, نفی اور نہیں کے معنی میں ہے. ام حسبتا, تم کیا سمجھ رہے, یعنی تم سمجھ کہ کوئی ایک عجیب واقعہ ہے, کوئی انوکھا واقعہ ہے, کوئی انہونی بات ہے؟ نہیں, بلکہ ہم تو ایسے معجزات بھیجتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی یہ انہونی بات نہیں ہے, کوئی انوکھا واقعہ نہ سمجھو تم اس کو. ایسی بات نہیں کہ اس کا کوئی اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ, کوئی معجزہ ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو اصحاب کہف کی طرح کا. نہیں, بلکہ اس سے بڑے بڑے واقعات پیش آ چکے ہیں. تم خود اپنے تم اپنے انفس میں دیکھو, اپنی ذات میں دیکھو, آسمان پر دیکھو, اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق واضح کرتے رہتا ہے. تو یہاں پر یہ نہ سمجھو کہ اصحاب کہف کا قصہ کوئی عجائبات میں سے ہے, نہیں, بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے صرف ایک معجزہ ہے. تو تعجب کوئی ایک واقعے پر فوکس کر لینا, یعنی تم سمجھو کہ کوئی بہت بڑی بات تم نے پوچھ لی ہے, یہ کوئی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے. تو جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہر آیت, ہر نشانی میں غور و فکر کرتا ہے اور اس سے سیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے, اور غور و فکر دراصل ایمان کی چابی ہے, کنجی ہے. اور جب غور و فکر کرتا ہے انسان تو اس کے علم میں, اس کے ایمان میں, اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں پر رقیم کا اضافہ کیا گیا ہے. تو کہف سے مراد پہاڑ کے اندر ایک غار ہے, اور رقیم سے مراد کتبہ ہے جس پر اصحاب کہف کے نام اور ان کا واقعہ درج تھا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کی سٹوری بتا رہے ہیں کہ کون تھے وہ لوگ, کیسے وہ گئے. اذ اول فتحیت الى الکہف فقالوا ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. سبحان اللہ, کیا بات یہاں لائی گئی ہے, سوچیں سبحان اللہ, کہ یہ جو سٹوری بتائی گئی, یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ فتحیہ, وہ نوجوان تھے. فتحیہ کہتے ہیں ینگ لوگوں کو, نوجوانوں کو. تو یہاں اللہ تعالیٰ پریز کر رہے ہیں, ان کی تعریف کر رہے ہیں ان نوجوانوں کی. اور یہاں جو سٹوریز بیان کرنے کا مقصد ہے قرآن کا, جو قصص بیان کرتا ہے قرآن, اس میں بھی ایک سبق ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کچھ چیزوں پر مشتمل ہے, کچھ لاز ہے اس میں, یعنی کچھ قانون بتائے گئے ہیں, شریعت ہے, کچھ عقائد ہیں, اور کچھ قصص ہیں. ٹھیک ہے, اور چونکہ قصص ہر انسان پسند کرتا ہے, چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں، میل ہوں، فیمیل ہوں، تو اللہ تعالیٰ قصص بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قصص بیان کرنے کا مقصد بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے یا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے، انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، اس میں مقصد واضح ہوتا ہے، اس میں سچائی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات بیان کرنے میں سچا کون ہو سکتا ہے بھلا؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، البتہ تحقیق ان قصص میں عبرت ہے عقل مند لوگوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احسن القصص کا لفظ استعمال کیا. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کی ہمیں بات بتا رہا ہے کہ جب وہ نوجوان انہوں نے جب غار میں پناہ لی تو کیا ہوا. اب یہ سٹوری ایکچوئل شروع ہو رہی ہے، یعنی ام حسبتا سے شروع ہو رہی ہے، اور خاص طور سے اس میں یہ والا جملہ جو آیت نمبر 10 میں ہے کہ اذ اول فتیت الی الکہف فقالوا ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا، کہ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزیں ہوئے، یہی سوال پوچھا تھا نا انہوں نے کہ کون ہے وہ، تب یہ وہ چند نوجوان جب غار میں پناہ گزیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ان کی دعا بھی کیا تھی، کیسے وہ نوجوان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ابھی ایک اپنے اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد بتا رہے ہیں. اور احسن القصص، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جملہ کہا ہے کہ سب سے بہترین سٹوری، یوسف علیہ السلام کی سٹوری کو کہا ہے، وہاں پر بھی قصص کا لفظ استعمال کیا. تو جو وزڈم ہوتا ہے اس قصے کے پیچھے، جو لیسن ہوتا ہے، جو سٹوری کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک اور انٹرسٹنگ تھنگ جو ہوتی ہے، اگر آپ کمپیئر کریں دوسری کتابوں کے مقابلے میں جہاں پر قصے کہانیاں بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ یعنی وہ آج وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نام سے اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، تورات، انجیل یا کوئی بھی کتابیں، جبکہ وہ پوری طرح اس کو چینج کر چکے ہیں، اس میں ہر طرح سے تحریف ہو چکی ہے، مانوی بھی اور ٹیکسٹ کے ساتھ بھی ہر چیز انہوں نے بدل دی ہے. تو کوئی مذہبی اور دوسری کتابیں بھی ہوں گی، تو آپ دیکھیں اس میں جب قصے کہانیاں ہوتی ہیں تو آپ کمپیئر کریں کبھی بھی، اور سوچیں، دیکھیں، غور کریں کہ اس میں اس قدر ڈیٹیل ہوتی ہے، سو مچ ڈیٹیل وہ بھری پڑی ہوتی ہے ان کہانیوں میں. پھر ڈرائنس ہوتی ہے، یعنی بالکل خشک ہوتی ہے ان کی قصے کہانیاں، جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ، کوئی انٹرسٹنگ تھنگس نہیں ہوتے، اور یہی سب سے بڑا فرق ہے. پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ جب یہ قصہ بیان کرتا ہے تو سچ بات بتاتا ہے، اور جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جھوٹ گھڑ رکھے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہی باتیں جھوٹی گھڑی جاتی ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ قصے بیان کرتا ہے، قرآن میں کوئی قصہ آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ بلا وجہ کی کوئی ڈیٹیل نہیں بیان کرتا، کوئی غیر ضروری باتیں نہیں ہوتی ہیں، کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے، انٹرسٹنگ تھنگس ہوتے ہیں، اور بہت ہی انٹرسٹنگ وے میں اللہ تعالیٰ قصہ بیان کرتا ہے، مقصد پر فوکس ہوتا ہے، بلا وجہ کی زیادہ کی باتیں نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیں گے کہ جگہوں کے نام نہیں ہوتے، شہروں کے، پلیسز کے، محلوں کے، اس کے نام نہیں ہوتے، کوئی ڈیٹس نہیں ہوتی، کوئی دن نہیں بتائے جاتے، کیونکہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ خود سوچیں، جگہوں سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے جتنی آپ سورہ کہف کی آپ جہاں چاہے تفسیر پڑھ لیں، آپ کو اتنی ڈیٹیل ملے گی، اتنی ڈیٹیل ملے گی بہت زیادہ، تو اس سے جو مقصد ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتے، اس سے فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، جگہوں کے نام سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لوگوں کے نام بھی نہیں بتاتے. ایون اگر آپ دوسری کتابوں میں دیکھیں گے جو قصے کہانیاں ہیں، تو اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، سن آف سو، سن آف سو، سن آف سو، جینیالوجی اتنی لمبی پیش کر دی جاتی ہے کہ اصل جو نام ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. پھر ڈیٹیل آپ کو مقصد سے ہٹا دیتی ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل آپ کو مقصد سے ہٹا دیتی ہیں، اسباق دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. قرآن میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. اور وہی کسی نے کہا تھا نا، جیسے یہ موہن جوڈارو، کڑپا وغیرہ کے جو علاقے ہیں جو ہمارے انڈیا پاکستان کے پاس ہیں، تو جب وہاں کی وہ کلچر کو انہوں نے دیکھا، جو وہاں پر جو پہلے جو قوم آباد تھیں، جن کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ بہت سویلائز تھیں، اور انہوں نے کیسا نقشہ بنایا تھا، یعنی انجینئرنگ کی ایک اعلیٰ نشانی بتایا جاتا ہے کہ کیسے وہ لوگ تھے اس زمانے میں بھی، لیکن وہ قومیں برباد ہو گئیں، یعنی زمین کے اندر دھنس گئی، مطلب ان کے اوپر عذاب آیا تھا. تو ایکچولی وہ دیکھ کر تو ہم کو سیکھنا ہے کہ یہ قومیں تھیں اپنے وقت کی، اپنے دور کی سب سے زیادہ بہترین قومیں، لیکن آج کیا ہوا کہ زمین کے اندر دھنسی پڑی ہیں. تو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا. تو کچھ لوگ وہاں گئے مسلمان، اور جب انہوں نے موہن جوڈارو اور کڑپا کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری اصل تہذیب تو ان سے جڑی ہوئی ہے، یہ نان مسلم قوموں سے، یہ جو دین ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، جو اسلام ہے یہ تو عرب سے آیا ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں، یہ کہتے ہیں. یعنی اصل چیز انہوں نے عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے عبرت نہیں حاصل کی، اور یہی آج معاملہ ہو گیا ہے کہ آثار قدیمہ کو دیکھ کر واہ واہ کیے جاتے ہیں، ان کی تہذیب پر اشعار لکھے جاتے ہیں کہ کیا بہترین تہذیب تھی، اور دین اسلام سے بیزاری بڑھتی جاتی ہے، تو عبرت چھٹانک بھر بھی برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ٹنوں کے حساب سے۔ یہ والا معاملہ ہے کہ جا کر دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا، تو نہیں، عبرت نہیں حاصل کرتے۔ تو قرآن میں جو مقصد ہوتا ہے قصص کا، اس میں عبرت دلائی جاتی ہے کہ تم عبرت حاصل کرو، اس سے تم کچھ اس سے سبق سیکھو، تو بلا وجہ کی ڈیٹیل نہیں ہوتی، کوئی سبق ہوتا ہے۔ آپ کی اصحاب کہف کا ہی قصہ دیکھ لیں، اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ کنگ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، وہ قتل کرنا چاہتا تھا یا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آیت پڑھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں ان کا غار میں پناہ لینا ہی کس بات کی علامت ہے کہ وہ کنگ ان کی جان کے در پہ حاضر ہوگا، وہ کنگ نے ان کے جان لینے کا فیصلہ صادر کر دیا ہوگا، اسی لیے بےچارے وہ نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے۔ تو انسان خود بخود سمجھ سکتا ہے، تو اس لیے بہت ساری ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ جو اصحاب کہف کی سٹوری ہے، یہ اتنی مشہور ہے، اتنی مشہور ہے، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، ہماری مسلم کمیونٹی میں بھی، مسلم ورلڈ میں بھی، اور ہر کوئی اپنے آپ کو ان کے کلچر سے جوڑتا ہے، اور ہر کنٹری والے کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف ان کے کنٹری میں تھے۔ اصل میں یہ بھی بتانا ہے کہ نہیں، ہر کوئی اپنا تعلق ان سے جوڑنا چاہتا ہے، یعنی ہم ان سے اتنے قریب ہیں اصحاب کہف سے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کا نام باقی رہنے دیا، کس بدولت، ان کے ایمان کی بدولت، یعنی وہ ایک ایمان کو بچانے نکلے تھے، اور انہوں نے اپنے اس ایمان کے لیے اپنی زندگی تج دی، تیاگ دی، انہوں نے چھوڑ دیا پیچھے اپنے عیش و آرام کو، اپنی لگزیریس لائف کو انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اور صرف کیا بچانے کے لیے وہ بھاگے وہاں سے، کیا ساتھ لے کر چلے تھے وہ، اپنا ایمان۔ تو آپ دیکھیں سب سے قیمتی چیز آج ہمارے پاس جو ہے تو وہ کیا ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ چاہے کوئی ہمیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالر دے، لیکن وہ ایمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم کو اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو بڑھانے کی بھی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، تو اس کو بڑھانے کے ہم سورسز تلاش کریں، وہ سورسز ڈھونڈیں، وہ مواقع ڈھونڈے جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ تو یہ جو سٹوری ہے اصحاب کہف کی، یہ ہر جگہ مشہور ہے، ہر ملک والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں ہے، ٹیونیسیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں ہے، جارڈن والے کہتے ہیں ہمارے ملک میں ہے، الجیریا والے کہتے ہیں ہمارے ہیں، مصر والے کہتے ہیں ہمارے ہیں، ایون انڈین پاکستانی کلچر، کچھ انڈین پاکستانی کلچر میں یہ بات مشہور ہے کہ اصحاب کہف انڈیا پاکستان کے تھے۔ بہرحال ہم نہیں جانتے وہ کس سرزمین پر آئے تھے، کہاں تھے، کون سا علاقہ تھا، کون سی جگہ تھی، اور یہ ارلی کرسچنز کی بات ہے، یعنی ابھی کرسچینٹی شروع نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی بات ہے، جو یثرب کے یہود تھے انہوں نے یہ سوال پوچھنے لگایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بھی یہ کہانی یا یہ قصہ ایرانی یہودیوں سے آیا تھا، یہ نصارہ سے آیا تھا، اس کا شارٹ ورژن تھا ان کے پاس، ان کو بھی ڈیٹیل نہیں معلوم تھی۔ تو فتھیا ینگ مین، 10 سے کم لوگ، انہوں نے دعا کی، ربنا آتینا من لدنک رحما، جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا، آپ دیکھیں دعا کا، پہلے نکلے، چھپنے کی جگہ تلاش کی، یعنی آپ دیکھیں پہلے ایکشن ہے، پہلے ایکشن ہے، پہلے تلاش ہے، پہلے سعی ہے، جد و جہد ہے، یعنی آپ کو دونوں چیزیں لے کر چلنی پڑتی ہیں، آپ کو جو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے سورسز رکھے ہیں آپ کے لیے، جو کوشش ہے، جو جد و جہد ہے، جو ایکشن ہے، وہ آپ کو کرنا ہے، یعنی کچھ اسپرچویلٹی بھی چاہیے آپ کو، اور کچھ آپ کو دنیاوی جد و جہد بھی چاہیے، یہ دونوں کا کمبینیشن ضروری ہے، اور یہی توکل ہے۔ تو انہوں نے پہلے چھپنے کی جگہ تلاش کی، وہ پہلے دوڑے، ڈھونڈتے رہے، اور انہوں نے سب سے بہتر جگہ جو پائی وہ سمجھا انہوں نے کہ پہاڑوں میں جا کر غاروں میں پناہ لینا۔ پھر اس کے بعد غار میں داخل ہوتے ہی انہوں نے کیا کیا، دعا کی۔ تو آپ بھی پہلے ایکشن کریں، پہلے عملی قدم اٹھائیں، پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو جو آتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی انسان تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن انسان اس کا ایمان، اس کا عمل ہی یہ بتاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا اس نے اپنے لیے کون سا راستہ منتخب کیا ہے۔ تو بہرحال ایکشن کی بات کی گئی ہے، پہلے انہوں نے عمل کیا، سعی، کوشش، جد و جہد، اور اس کے بعد دعا سے انہوں نے کام لیا۔ تو دعا مومن کے لیے ہتھیار کا کام دیتا ہے، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے ہتھیار ہے مومن کا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کوئی جاب نہیں ہے، तो पहले आप क्या करेंगे, अपना सीवी बनाएंगे, सीवी फॉरवर्ड करेंगे आगे, किसी को देंगे सीवी, उसके बाद अल्लाह ताला से आप दुआ करेंगे। ये नहीं कि आप जो है दिल ही दिल में करें कि बस अल्लाह ताला मुझे जॉब लग जाए, अल्लाह ताला मुझे जॉब लग जाए। अब जब किसी को मालूम ही नहीं कि आपके पास जॉब नहीं है, तो भला कोई आपको घर पर लाकर कैसे जॉब ऑफर करेगा। आपको पहले जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, फिर तब कहीं जाकर आपको जॉब मिलेगी, और दुआ भी करना पड़ेगा साथ में। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये चंद नौजवान थे और उन्होंने कहा, दुआ की कि ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत दे, यानी अपनी रहमत के जरिए से हमें साबित कदमी अता कर, शर से महफूज रख और हमें नेकी की तौफीक दे, वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे काम में दुरुस्ती पैदा कर, यानी रुश्द हिदायत तक पहुंचाने वाला रास्ता हमारे लिए आसान कर दे, हमारे दीनी और दुनियावी उमूर की इस्लाह कर दे। यानी उन्होंने कोशिश के साथ अपनी कौम के जो अजाब था उससे, सजा से बचने की कोशिश की, उस फितने से उन्होंने फरार हासिल की। जो फितना कौन सा था, जो उनको शिर्क में इन्वॉल्व करना चाहते थे वो लोग, तो उन्होंने उस फितने से फरार हासिल की, वहां से दूर दराज के मुकाम पर चले गए, उस महल से, उस मुकाम से दूर चले गए जहां उनके लिए छुपना मुमकिन था, और उसके साथ वो नहायत ही आजिजी और इंकसारी के साथ अपने रब से दुआ करते हैं। तो अपने नफ्स और मखलूक पर भरोसा करने के बजाय वो अपने रब पर भरोसा करते हैं, अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, अपने मामलात की आसानी के लिए अल्लाह से सवाल करते हैं, और इसीलिए अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और उनके लिए एक ऐसा काम आसान कर दिया जो उनके वहम और गुमान में भी नहीं था। उन नौजवानों के क्या उन्होंने निकलते वक्त ये सोचा था कि अच्छा हमारा नाम इतना बाकी रहेगा, हमको अल्लाह ताला एक निशानी बना देगा, हम कई सौ साल गार में सोते रहेंगे, जब उठेंगे तो लोगों के लिए हम एक निशानी होंगे, और फिर कुरान में हमारा वाकया बयान किया जाएगा और रहती दुनिया तक, कयामत तक लोग हमारे बारे में पढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह, आप देखें कि आप एक कदम अपने रब की तरफ बढ़ते हैं, एक कदम, और आपका रब आपकी तरफ दौड़ कर आता है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्ना अल्लाहा लमअल मुहसिनीन, कि जो लोग भी हमारे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं, मुजाहिदा करते हैं, हम उनके लिए अपनी राहें खोल देते हैं, आसान कर देते हैं। वाकई में हमारा रब हमारे लिए रास्ते खोल देता है, आसान कर देता है। तो यहाँ पर उन नौजवानों की बात है जिनको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से रहमत खास अता की थी। तो यहाँ पर अकल वालों के लिए, सवाल करने वालों के लिए एक निशानी है इसमें, ये किस्से में बहुत सारे असबाब पोशीदा है, इबरत है, इसमें असबाब का जिक्र है, इसमें आसार का जिक्र है कि उन लोगों ने क्या आसार छोड़े। असहाबे कहफ के आसार आप देखें कि आज तक उनका जिक्र खैर बाकी है। उन्होंने असबाब किस तरह से अख्तियार किए, उन्होंने किस तरह अपने रब से दुआ की, इसीलिए अल्लाह ताला उनके लिए कह रहे हैं कि इज अवल फितियतु इलल कहफी, जब उन्होंने दुआ की उन नौजवानों ने तो अल्लाह ताला ने उनको वो अता कर दिया। तो ये आयत दरअसल हमें ये बात याद दिलाती है कि अगर आपको कोई शिर्क पर, अल्लाह ताला की नाफरमानी पर फोर्स कर रहा हो तो आप वहां से हट जाएं, आप उस रास्ते को छोड़ दें, आप वो जगह ही नहीं, आप वो शहर भी छोड़ दें और वहां से निकल जाएं, क्योंकि असल चीज जिसको आपको बचाना है वो है आपका ईमान। तो यहां सराहत की गई है कि कुफ्र से भागने के लिए, कुफ्र से फरार अख्तियार करने के लिए और अपने दीन को बचाने के लिए उन्होंने वहां से हिजरत की, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की थी। अल्लाह के रसूल किसको बचाना चाहते थे, अल्लाह के रसूल ने अपने घर बार छोड़े, सहाबे किराम ने अपने बेटों को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, अपने बाप दादा को छोड़ा, अपने कुराबतदारों को छोड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपने माल को छोड़ा। किस वजह से, उनको खौफ किस बात का था कि कहीं वो शिर्क के फितने में न उलझ कर रह जाए वहां मक्का में रहते हुए। और आखिरकार उन्होंने अपने इतने महबूब वतन को, जो कि मक्का जहां जो उनकी जगह थी, जहां वो पैदा हुए, जहां वो पले बढ़े, जहां वो रहते थे, उन्होंने अपने उस वतन को छोड़ दिया। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने ईमान को बचाने के लिए। तो इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, इंसान को जद्दोजहद करनी पड़ती है, इंसान को कुर्बानियां देनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो उन आजमाइशों से बाहर निकलता है, उन फितनों से बाहर निकलता है। और अल्लाह के रसूल भी निकले, आप मदीना के लिए हिजरत के लिए निकले, अपने दीन को बचाने के लिए, अपने दीन को महफूज रखने के लिए, और इसी तरह आपके असहाब भी, सहाबे कराम भी, उन्होंने भी हिजरत की, अपने वतन को छोड़ा और सब कुछ छोड़ दिया, अपनी जमीन छोड़ी, अपने घर छोड़े, अपने अहल को छोड़ा, अपनी औलाद को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, सिर्फ किस उम्मीद पर कि उनका दीन सलामत रहे। اور اس فتنے سے وہ نجات پائیں جو کفر کا فتنہ تھا، جو کافر جس فتنے میں ڈالنا چاہتے تھے، اس فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا۔ امام قرطبی نے لکھا ہے یہ تفسیر کے یہ کچھ جملے۔ تو یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں فائدہ کہ آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اپنے رب کی طرف، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم آتا ہے۔ جب آپ ایک کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ آپ کی کوشش، آپ کی دعا، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پر دین کی راہیں آسان کر دیتا ہے۔ آپ کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی سوچتی چلی جاتی ہے، اور پھر آپ ثابت قدم ہوتے چلے جاتے ہیں اور دین کی راہ میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ اپنے دین پر۔ تو آج کی آیت سے ہمیں جو سیکھنے کو ملا، وہ کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ تعالیٰ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، ثبات دے دے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر۔ اور دوسری بات کہ دنیا میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور انسان پر اسی ویسی آزمائشیں آتی ہیں جس کی اس کے اندر استطاعت ہوتی ہے برداشت کرنے کی، جیسے کہ اصحاب کہف پر آئی۔ تو اگر ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر اس کی اٹھانے کی طاقت تھی، تبھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ آزمائش بھیجی، اور ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم اس پر صبر کر کے کامیابی سے اس آزمائش سے گزر سکتے ہیں، اور اس کے بدلے ہمارے رب نے ہمارے لیے پھر بہت اچھے اجر بھی رکھے ہیں۔ تو لہٰذا کچھ مشکلات آتی ہیں، کچھ مصائب آتے ہیں، تو اس کو ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کریں، صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والے بنیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بنیں، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے، اللہ تعالیٰ ہم وہ قربانی دینے والے بنیں اور ہمارے لیے اس میں آسانی ہو انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا